بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد شیخ کامل کی تین علامتیں بیان ہو رہی تھی جس میں پہلی علامت یہ تھی کہ شیخ کامل اس کا دین انبیاء علیہ السلام جیسا ہو دوسری علامت یہ تھی کہ اس کا انتظام بادشاہ جیسا ہو تیسری علامت بیان ہو رہی تھی کہ اس کی تشخیص اور تجویز طبیبوں جیسی ہو جو نبض پر ہاتھ رکھتے ہی سمجھ جائیں کہ مرض کیا ہے اور اس کے بعد فوراً عمدہ تجویز بھی پیش کرے کہ اس مرض کی یہ دوا ہے. ٹھیک اسی طرح شیخ کامل بھی اپنے مریض کی حالت کو سن کر یا پڑھ کر فوراً بیماری کا پتہ لگا لیتا ہے اور اس کے بعد جو نسخہ تجویز کرتا ہے اس پر اگر مرید عمل کرتا ہے تو وہ تیر بہدف ثابت ہوتا ہے.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے تقریباً 10 سال مجاہدہ کیا تھا. اسی لیے گزشتہ کل میں نے تھوڑا اس کو ٹچ کیا تھا, تفصیل میں نہیں گیا تھا کہ مجاہدہ کا دوسرا معنی ہے مخالفت نفس. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض مشائخ بھی جو زیادہ اپنے شیخ سے تربیت حاصل نہیں کرتے وہ اپنے مریدوں سے مخالفت نفس جب کراتے ہیں تو یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ نفس کے بھی کچھ حقوق ہیں. مخالفت نفس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھائی مجھے خوشبو بہت پسند ہے تو چلو آج سے اب میں اتنا استعمال ہی نہیں کروں گا. ارے اللہ کے بندے, یہ تو سنت ہے اتنا استعمال کرنا. تو مخالفت نفس کا یہ معنی نہیں ہے. مخالفت نفس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آج سے میں صرف 3 گھنٹے سوؤں گا اس لیے کہ میرا نفس 8 گھنٹے سونا چاہتا ہے تو میں اسے سزا دوں گا 5 گھنٹے کم کر کے. تو یہ بیچارہ ایسے ہی کسی شیخ کے ہاتھوں چڑھ گیا تھا. کوئی پیر جعلی پیر ہوں گے جنہوں نے کسی اچھے شیخ سے تربیت نہیں کرائی. اور ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا. خلافت ملنے جسے میڈیسن پاس کر لینے کے بعد بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے پھر وہ ڈاکٹر بنتا ہے. تو خلافت ملنے کے بعد بھی اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے, بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے. تو خوب مجاہدہ کروایا. کیا مجاہدہ کروایا؟ 10 سال تک دال اور خشک روٹی اور زمین پر سونے کا حکم. تو اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے دماغ پر خشکی طاری ہو گئی اور جنون کی ابتدا ہوئی. تو جنون کی چونکہ ابتدا تھی اس لیے لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے مجاہدہ چونکہ بہت کیا ہے تو کچھ بزرگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. بھائی ایک مجنون آدمی ہو نہ کپڑوں کا خیال, تو کہ زہد اعلیٰ درجے کا آ گیا ان میں. تو یہ لوگوں کو ایسا ہو رہا ہے کہ ان پر تو جذبہ کی کیفیت معلوم ہو رہی ہے. تو ان کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا گیا. جاتے ہیں تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے ہی یہ فرمایا کہ بھائی ان پر جذب تاری نہیں ہے, ان پر جنون تاری ہے, ان کا جلدی علاج کراؤ. جلدی علاج کراؤ اور حکیم کے ساتھ رابطہ کروا کے ان کا علاج جاری کیا گیا جس میں 50 روپیے کا اس زمانے میں خرچہ ہوا. لیکن وہ چونکہ بیچارے مریض ہو چکے تھے اس لیے وہ طبیب کی تجویز پر بھی نہیں چل سکے اور خانقاہ تھانہ بھون کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ انہوں نے میرے 50 پاؤنڈ ضائع کیے ہیں, مجھے بہلا پھسلا کر کسی حکیم کے پاس لے گئے اور 50 پاؤنڈ میرے ضائع کیے. دیکھو ایسا ہو جاتا ہے. مجاہدہ تو یہ ہے کہ ناجائز کاموں سے دور رہے. یہ ہے اصل مجاہدہ, یہ ہے اصل مجاہدہ, یہ ہے ناجائز کاموں سے دور رہے, فرائض کا اہتمام, واجبات کا اہتمام, اور سنن مستحبات نوافل میں سے جتنا ہو سکے کرے. اور اس کے علاوہ جو مباح چیزیں ہیں, کھانے پینے, اوڑھنے پہننے کی چیزیں جو جائز اور مباح ہے, اس میں کمی کر دے, اس میں کمی کر دے. دو چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھو, ایک ہے حقوق نفس اور دوسرا ہے حدود نفس. حدود اور حقوق, نفس کے رائٹس حقوق, اور حدود نفس کے انجوائمنٹس, جائز انجوائمنٹس. نفس کے جو حقوق ہیں اس میں اگر کوئی کمی کرے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. نفس کے حقوق میں کمی کرے گا تو مجاہدہ جو کرنا ہے اور مخالفت نفس جو کرنی ہے وہ حضوض میں, نفس کے انجوائمنٹس میں. اب میں اس کی مثال دوں آپ کو کہ ایک شخص جو ہے اسے کھانے کی ضرورت ہے, تو بدن کا اور نفس کا یہ حق ہے کہ اسے دو وقت کھانا دیا جائے, اور ہمارے زمانے میں چار وقت, یہ حق ہے. جسم ایسے ہو گئے ہیں اب کہ ناشتہ بھی چاہیے, دوپہر کا کھانا بھی چاہیے, ٹی ٹائم بھی, اور بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں, حقوق ہیں. صبح کو کیا چاہیے بھائی, تو کہ صبح کو اگر سیریل مل جائے, چائے مل جائے تو الحمدللہ, ٹوسٹ مل جائے, چائے مل جائے تو الحمدللہ, رغبت کے ساتھ. دوپہر کو کہ چاول اور سالن مل جائے, چار بجے کہ صرف چائے بھی کافی ہے, شام کو روٹی اور سالن, یہ حقوق ہیں. اب اس کے ساتھ جو ہے اگر صبح کو آملیٹ آ گیا, آملیٹ یہ حضوض ہے, دوپہر کو چاول اور سالن کے ساتھ حلوہ بھی آ گیا, یہ حضوض ہے, یہ حقوق نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے, سالڈ ہے, چٹنی ہے, اچار ہے, یہ سب حضوض ہیں. بھائی اب سمجھ میں آ گیا, ہاں؟ تو ایک ہے حقوق, ایک ہے حضوض. نفس کی مخالفت میں حضوض میں کمی کرو, حضوض کو بھی بالکل ختم مت کرو. جیسے کھانے کے لیے بیٹھے تو سٹارٹرز جو آتے ہیں, سٹارٹرز یعنی یوں سمجھو کہ بیچ کا جو مین میل ہے یہ تو حق ہے, اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو شروع کی سنتیں اور بعد کی سنتیں ہیں یہ حضوض ہے. تو ان میں ان کو چھوڑو مت, کمی کرو. کمی کا کیا مطلب, ہفتے میں سات دن ہے تو دو مرتبہ چھوڑ دیا, کبھی کھانے سے پہلے کی چیز کھا لی بعد والی چھوڑ دی, کبھی دونوں استعمال کر لی. سموسے آئے سٹارٹرز میں تو ایک کھایا دوسری رغبت ہوئی, دوسرا کھایا اب ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں تیسرا بھی کھا لوں اور اس کے بعد اطمینان ہو جائے گا, چھوڑ چھوڑ دیجئے اس کو. یہ حضوض. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کھانے پینے اڑنے پہننے کے معاملے میں حقوق تو کیا, حضوض بھی نہیں چھوٹتے. ایک صاحب نے اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا کہ بد ہضمی ہو گئی, تو وہیں دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے یوں شکایت کرنے لگے کہ بھائی, تو وہیں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دو گولیاں نکالی جیب سے, ڈاکٹر حضرات رکھتے ہیں, کہا کہ یہ دو گولیاں آپ کھا لیجئے. تو کہا ڈاکٹر صاحب اگر اس ان دو گولیوں کی جگہ ہوتی تو کب سے میں انگور کا یہ دانہ کھا چکا ہوتا. تو نفس تو موٹا ہوگا ہی نا, ان حضوض میں نفس کو جب آپ دباؤ گے حضوض میں, جو کہ اس تو اس سے پھر وہ دوسری جگہوں کے اوپر جلدی کنٹرول میں آئے گا. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے, کبھی کبھی جو ہے کسی بچے کو کنٹرول میں لانا ہو تو چار بجے سے لے کر وہ آٹھ بجے سے لے کر چار بجے تک سختی سے آپ بٹھاتے ہیں کہ دیکھ اس میں بالکل اب اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر اس کو ایسا کر دیں کہ آج 4:15 جانا, یہ حضور میں سے بھی 15 منٹ لے لیا آپ نے اسے ڈسپلن کرنے کے لیے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب وہ ڈسپلن ہو جاتا ہے, ڈسپلن ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کی نگرانی بھی نہیں کرتے, اس سے کہ آپ کو پتا ہے کہ 8 سے 4 اور ایکسٹرا ٹائم کی پھر ضرورت نہیں ہے. اسی لیے مشائخ کو آپ حضور میں دیکھتے ہیں تو وہ ان کا نفس چونکہ قابو میں آ چکا ہوتا ہے تو کبھی کبھار وہ اپنے میزبان کی خاطرداری کے لیے حضور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں, یہ کیسے بزرگ ہیں, ان کے گھر جا کر کے دیکھو. اس وقت وہ جو حضور میں مبتلا ہے وہ اپنے نفس کے لیے نہیں, آپ کو خوش کرنے کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو طبیب ایسا ہو کہ دیکھتے ہی پہچان لے, پہچان لے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ جنون ہے, جذب نہیں ہے, یہ فوراً پہچان لے, اور پہچاننے کے بعد پھر علاج فوراً تجویز کرے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی چلیں.
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا عجیب طریقہ علاج. میں نے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سنا کہ ایک ضعیف العمر آدمی نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت راستے میں جب چلتا ہوں اور نامحرم عورت سامنے آ جاتی ہے تو نظر ہٹا نہیں پاتا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ نظر ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نظر جمانے کی ضرورت ہے. یہ نسخہ سب کے لیے نہیں ہے, یہ دوا خاص اس مریض کے لیے تھی اس لیے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی حالت سے واقف تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت اور طبیب الامت تھے, اس لیے جواب میں لکھا کہ نظر ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے, نظر جمانے کی ضرورت ہے. نظر جماؤ اور اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ کیا یہ میری بیٹی کے برابر ہے یا میری ماں کے برابر ہے یا میری بہن کے برابر ہے. اگر بیٹی کی عمر کی ہے تو یہ تصور کرو کہ یہ تو میری بیٹی ہے, اور اپنے آپ سے کہو کہ یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیٹی ہے. اگر بہن کی عمر کے برابر ہے تو یہ تصور کرو اور کہو کہ یہ تو میری بہن ہے, یہ تو میری بہن ہے, یہ تو میری بہن ہے. اور ماں کی عمر کے برابر ہے تو یہ سوچو اور کہو کہ یہ تو میری ماں ہے, اور یہ تو میری ماں ہے, یہ تو میری ماں ہے. خط روانہ کر دیا اور فرمایا اس پر عمل کرو اور 10 دن کے بعد اطلاع کرو. ان صاحب نے جوابی خط میں لکھا کہ حضرت الحمدللہ مرض سے 3 دن میں نجات مل گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ تو تقسیم کرتا ہے, دیتا اللہ ہے, ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے, شیخ تو ایک واسطہ ہے. جس طرح پیدا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لیکن ماں باپ واسطہ ہیں اور وہ محترم بن جاتے ہیں, ٹھیک اسی طرح ہمیں باطنی فیوض اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں لیکن شیخ چونکہ واسطہ بنتا ہے اس لیے شیخ بھی محترم بن جاتا ہے. یہ استاد کی طرح ہے کہ علم دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے مگر ملتا ہے استاد کے واسطے سے, اس لیے استاد بھی محترم ہو جاتا ہے. شیخ کے پاس کیا لے کر جائے؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ قلبی ربط رکھنا چاہیے, ان کی مجلس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے, پابندی کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے اور چند چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اپنے شیخ کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کے لیے توحید مطلب کے ساتھ یہ چند چیزیں بہت ضروری ہیں. جب بھی حاضر ہو عظمت, محبت, عقیدت, اعتماد, ادب, طلب اور احتیاج کے ساتھ حاضر ہو. اپنے دل میں اپنے شیخ کی عظمت بھی ہو, محبت بھی ہو اور عقیدت بھی ہو. عقیدت کے معنی یہ ہیں کہ دل میں یہ اعتقاد ہو کہ میرے شیخ راہ سلوک میں ماہر ہیں, میری رہنمائی کے لیے کافی ہیں, دوسرے بزرگوں کے بنسبت مجھے زیادہ نفع انہی سے ملے گا، میرے مقصد میں کامیابی انہی کے ذریعے ہوگی۔ تو محبت ہو، عظمت ہو اور عقیدت ہو، اگر یہ تین چیزیں ہوں گی تو ادب خود بخود آ جائے گا، بلکہ ادب کے لیے صرف ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کافی ہے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ میرے بھائیو، مجالس میں اہتمام سے طلب کے ساتھ محتاج بن کر آؤ اور شیخ کی صحبت کی پابندی کرو، اس لیے کہ صرف بیعت ہو کر شیخ کی صحبت کو ضروری نہ سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ اصلاح کے لیے اپنے شیخ کی صحبت بہت مفید اور ضروری ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اگر شیخ کی صحبت ضروری نہ ہوتی تو اس دور میں جب اپنے گاؤں سے، اپنے وطن سے شیخ تک جانا کتنا مشکل کام تھا، تو ہمارے اکابر اس کا اہتمام نہ فرماتے۔ وہ تو بہت قدر کرنے والے تھے وقت کی، تو وہ یہ سوچتے کہ میں علمی مشغلے میں ہوں، میں حدیث پڑھاتا ہوں، تفسیر پڑھاتا ہوں، ایک دن جانے کا، ایک دن آنے کا، میں کیوں خامخواہ وقت ضائع کروں۔ لیکن چونکہ یہ بہت ضروری تھا، اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہر ہفتے دیوبند سے گنگوہ جاتے تھے۔ تو صحبت شیخ بہت ضروری ہے۔ آج ان سب چیزوں میں کمی آئے، صحبت شیخ میں کمی، ذکر اللہ کی کثرت میں کمی، ذکر اللہ کا اہتمام نہیں کرتے، معمولات کے علاوہ بھی چلتے پھرتے، یہ جو معمولات ہم کرتے ہیں، معمولات یہ تو ایک ٹریننگ ہے، یہ تو ٹریننگ سیشن ہے۔ اب ٹریننگ سیشن کے بعد پھر چلتے پھرتے بھی آدمی کو، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی فیزیو کے پاس جائے، تو وہ تو ٹریننگ سیشن ہو گیا۔ اب اس کے بعد گھر آ کر کے پھر جتنی زیادہ ورزش کرے گا، کوشش کرے گا چلنے پھرنے کی، اتنا جلدی وہ چلنے پر قادر ہو جائے گا۔ تو یہ بیٹھ کر کے ذکر کو اپنے دل میں جمانا ہے، اور پھر چلتے پھرتے روزمرہ کے مشاغل میں زبان کو، دماغ کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو چلتے پھرتے بھی ذکر اللہ ہو، چاہے پہلے شروع شروع میں زبانی ذکر ہو، یہ زبانی ذکر جو ہے پھر انشاءاللہ قلبی اور ذہنی ذکر بھی ہو جائے گا۔ تو ذکر اللہ کی کثرت، اپنے شیخ کی صحبت، مجالس، ان سب چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔
حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
دیکھو حکیم الامت کا ارشاد فرماتے ہیں،
اس طریق میں اصل چیز صحبت شیخ اور محبت شیخ ہے، سلوک میں بنیادی رکن مجاہدہ ہے۔
یہ بیچ بیچ میں سے حذف کر کے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ وقت کم ہے، تو جو اہم چیزیں ہیں وہ ہو جائیں، یہ پوری تقریر نہیں۔
تزکیہ کے لیے ایک بہت اہم اور ضروری چیز مجاہدہ ہے، یہ روحانی ترقی کے لیے بنیادی رکن ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، بڑھتا ہے اور باقی رہتا ہے۔ معمولات کی پابندی بنیادی رکن نہیں ہے، ذکر بنیادی رکن نہیں ہے، اور شیخ سے بیعت ہونا اور شیخ کی صحبت میں بیٹھنا یہ بھی بنیادی رکن نہیں ہے، بنیادی رکن مجاہدہ ہے۔
اور مجاہدہ کا کیا معنی؟ شریعت مطہرہ کی پابندی۔ اصل تو ترقی اسی سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اسی سے اللہ کا تعلق باقی رہتا ہے، اور اسی سے اللہ کے تعلق میں ترقی ہوتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ کی پابندی آپ کرنے لگ گئے تو اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا، پھر شریعت مطہرہ کی پابندی چھوڑ دی تو اللہ کا تعلق ختم ہو گیا۔ تو شریعت مطہرہ کی پابندی سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، وہ پابندی باقی رہتی ہے تو اللہ کا تعلق باقی رہتا ہے، بلکہ اس پابندی کی وجہ سے اللہ کا تعلق بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر انشاءاللہ ایمان کی مٹھاس بھی محسوس ہوگی۔ جی سمجھ میں آئے؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت، جب ایک شخص اللہ کا ولی نہیں ہوتا اور پھر ولی ہو جاتا ہے، تو اسے پتا چلتا ہے کہ مجھے ولایت ملی ہے؟ اسے احساس ہوتا ہے ولایت؟ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، یہ اس نابالغ بچے کی طرح ہے جو پہلے نابالغ ہے اور پھر بالغ ہو جاتا ہے، جیسے اس کو پتا چل جاتا ہے ولی کو بھی پتا چل جاتا ہے، نابالغ بچے کو پتا چل جاتا ہے کہ میں اب بالغ ہو گیا ہوں، بلوغ. تو اسی طرح ولایت کا جب بلوغ ہوتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہو گیا ہوں. لیکن چونکہ ولایت کی برکت سے، ولایت کی برکت سے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو اللہ کی معرفت کی وجہ سے اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو اتنا حقیر پاتا ہے کہ ولایت ملنے کے بعد وہ اپنے بارے میں پہلے جو تصور رکھتا تھا اس سے بھی گھٹیا تصور رکھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. یعنی مطلب یہ کہ کچھ بننے کے بعد بھی جب اللہ کی معرفت اسے، او ہو میں تو کچھ بھی نہیں.
جی مجاہدے کے، مجاہدہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی،
زور سے قوت سے پڑھی،
مجاہدہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اس کے احکام کو بجا لانے میں نفس کی مخالفت کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ شانہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے اور جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے ان کو ہر حال میں بجا لانا، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اور جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے ہر حال میں بچنا، اور یہ مجاہدے کا پہلا درجہ ہے. مجاہدے کے دو درجے، مجاہدے کے دو درجے ہیں. پہلا درجہ ہے فرائض، واجبات اور ضروری احکام کو پورا کرنا، اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا. جس کی زندگی میں مجاہدہ کا یہ درجہ آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. غور سے سنو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتے رہے. مجاہدے کا دوسرا درجہ ہے فرائض و واجبات کے اہتمام کے ساتھ سنن، مستحبات اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا. اسی طرح حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے کے ساتھ مکروہات تنزیہیہ سے بھی احتیاط کرنا. یہ مجاہدے کا دوسرا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ کا عاشق، پہلے درجے کا مجاہدہ ضروری ہے اور بہت اعلیٰ ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور میرا بندہ میرا تقرب کسی ایسی چیز سے حاصل نہیں کرتا جو میرے نزدیک زیادہ محبوب ہو ان چیزوں سے جو میں نے اس پر لازم کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب چیزیں وہ ہیں جو انہوں نے اپنے بندے پر ضروری قرار دی ہیں.
یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ایک شیخ صاحب آیا کرتے تھے، کوئی پیر صاحب ہوں گے. تو کہا ایک دن میں ایک درخت کے نیچے جلال آباد میں ان شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور عصر کی اذان ہوئی. عصر کی اذان ہوئی تو میں نے کہا کہ شیخ صاحب نماز پڑھ لینی چاہیے، اور ایسا کہہ کر میں نے مسجد کا رخ کیا، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھی. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ادھر ادھر میں نے دیکھا تو مجھے مسجد میں شیخ صاحب نظر نہیں آئے، اور واپس پھر میرے راستے پر ہی وہ درخت پڑتا تھا تو میں نے دیکھا کہ شیخ صاحب تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے. تو میں بھی وہاں گیا، اور علیک سلیک کے بعد میں نے کہا کہ آپ عصر کی نماز کے لیے نہیں آئے. تو کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے یہاں سے اٹھ جانے کے بعد میرے اوپر ایک روحانی کیفیت طاری ہوئی، اور جس میں مجھے بہت لطف محسوس ہونے لگا، ایک خاص قسم کی ایکسٹسی. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اگر یہاں سے چل کر مسجد تک جاتا ہوں تو شاید یہ لذت چلی جاوے. تو اچھا یہ ہے کہ اسی کیفیت کے ساتھ میں عصر کی نماز یہیں پڑھ لوں، اس لیے کہ میں اس ایکسٹسی اور اس لذت کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے عصر کی نماز یہیں پڑھ لی. تو یہ لذت کا آنا، لذت کا چلا جانا، کیفیت کا ملنا، کیفیت کا چلا جانا، یہ جو ہمارا راستہ ہے سلوک کا، اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس کا ایک حصہ ہے. اس لیے کہ یہ سلوک جو ہے یہ ایک سفر ہے، سیر الی اللہ. یہ سیر الی اللہ جو ہے اللہ کی طرف سے، ایک ہے سیر الی اللہ اور دوسرا ہے سیر فی اللہ. تو سیر الی اللہ کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جیسے ایک طالب علم عربی اول میں داخلہ لیتا ہے، تو یہ سیر الی العلم کا کام کر رہا ہے، اور جب وہ فارغ ہو جاتا ہے اور فارغ ہونے کے بعد کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے یا کسی تحقیقی کام میں لگتا ہے، تو یہ سیر فی العلم کا کام کرتا ہے. تو سیر الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف مقامات کو طے کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں صبر کا مقام طے ہو گیا، شکر کا مقام طے ہو گیا، یہ جتنے مقامات ہیں روحانیت کے وہ سارے طے کرتا ہے، سارے اخلاق فاضلہ آ جاتے ہیں. اور جب سارے اخلاق فاضلہ آ جاتے ہیں تو یہ سیر الی اللہ سے فارغ ہو جاتا ہے، اب اس میں اسے تبحر حاصل ہوتا ہے، سیر فی اللہ، یہ جو جتنے اخلاق فاضلہ اسے حاصل ہو گئے. تو یہ ایک راستہ ہے. تو جیسے طالب علم بھی کبھی کبھی کوئی سبق ایسا آتا ہے کہ جس میں اس کو بہت مزہ آتا ہے، اور کسی دن جو ہے کوئی ایسا خشک مضمون آ جاتا ہے کہ دل اس کا اٹھ جاتا ہے. لیکن جو طالب علم ہوتا ہے حقیقی معنی میں، تو مزہ آئے یا نہ آئے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ کسی طرح بھی اس کو حاصل کرے گا. تو یہ بھی ایک راستہ ہے. جیسے یہاں سے ہم لندن جاتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھے بہت خوش کہ آج لندن جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، بہت مزہ آیا، پھر ٹریفک میں آ گئے، اب گاڑی آگے چل نہیں رہی ہے، گرمی بھی بہت ہے، ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے، تو تھک گئے اور بد مزہ ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ بھی ایک راستہ ہے. اس میں کبھی مزہ آتا ہے، کبھی مزہ نہیں آتا، مزہ آتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو کام آپ کو کرنے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں. کیفیت، کیفیت جو ہے یہ مجاہدے کا ثمرہ ہے، وہ ضرور ملے گا، سب بزرگوں کو ملتا ہے، اخیر میں جا کر کے یہ اس کا دوام ہو جاتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ قبضہ کی کیفیت تعریف فرماتے ہیں، لیکن ابھی اس کی ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے بندے بنو، جی کے بندے مت بنو. کام کرو تو اپنے لذت کے لیے نہیں. تو اللہ ایسے حالات آئیں گے کہ مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لذت کے لیے کر رہا ہے یا مجھے پانے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ کیفیت وغیرہ اصل نہیں ہے. خیر، اب یہ کیفیت میں پڑ گئے اس لیے کہ کچے تھے. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ تو محقق تھے، تو حضرت نے دیکھا کہ انہوں نے نماز باجماعت جو کہ واجب ہے ایک قول کے مطابق یا سنت موقعہ، اسے ترک کیا، اسے ترک کیا. اور اصل جو مجاہدہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اصل مجاہدہ پہلے درجے کا. تو حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ صاحب، آپ اگر مسجد میں تشریف لے آتے اور بغیر کیفیت کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے، یہ آپ کی کیفیت والی ایک لاکھ نمازوں سے زیادہ بہتر تھا. اس لیے کہ وہ کیفیت والی ایک لاکھ نماز جو ہے اس میں وہ مجاہدہ نہیں جو اس میں مجاہدہ تھا، یہ ایک اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا مجاہدہ. تو سب سے پہلے یہ مجاہدہ، اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. تو مقصد تو یہی ہے، لیکن چونکہ یہ مجاہدہ ہوتا نہیں ہے ان دو کاموں کے بغیر، اس لیے پھر اس میں ذکر اللہ کو لاتے ہیں، ذکر اللہ کی کثرت اور صحبت شیخ، صحبت صالح. بھائی آ گیا سمجھنے؟
فرض اور واجب کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے، اسی طرح حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا بھی ضروری قرار دیا ہے. معلوم ہوا کہ فرائض و واجبات کا اہتمام کرنے سے اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حاصل کرتا ہے اتنا دوسری کسی چیز سے نہیں. ان اعمال سے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص ولی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو جاتا ہے، اسے ولایت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے، اسے صفت احسان حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، اور میرا بندہ برابر میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل اور اختیاری عبادات اور طاعات کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ میرا بندہ صرف اس پر بس نہیں کرتا کہ چلو فرائض و واجبات پر گرفت ہو گئی ہے اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے اجتناب قابو میں آ گیا ہے، تو اب سنن مستحبات اور نوافل کی ادائیگی اور مکروہات تنزیہیہ سے بچنا اتنا اہم نہیں ہے، نہیں بلکہ وہ ان چیزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے اور ان کے ذریعے بھی میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ جب بندہ پہلے درجے کے مجاہدے کے ساتھ اس دوسرے درجے کے مجاہدے کو بھی اختیار کرتا ہے تو اسے صفت احسان کا اوپر والا درجہ نصیب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ پہلے درجے کے مجاہدے سے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتے ہیں اور بندہ محب اور عاشق، اور دوسرے درجے کے مجاہدے سے بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور یہ بہت اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔
یہ بھائی آخر میں اب خلاصہ ہے، اس کو غور سے دیکھیں۔
میرے اکابر کی شفقتیں اور عنایتیں، اب حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ حضرت کی میرے اوپر بہت شفقتیں رہی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے چند بزرگوں کے نام لیے جن کی میرے اوپر شفقتیں رہی ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی اکابر ہیں جن کی شفقتیں رہی ہیں۔ ابھی لیسٹر میں کچھ دوست ملنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے بزرگوں کی مجھ پر عنایتوں کا تذکرہ کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس کا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، یہ تو ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالی شانہ نے اس حقیر پر بڑا فضل فرمایا اور ہمارے زمانے کے تقریبا سبھی بڑے بڑے بزرگوں کو میری طرف متوجہ کر دیا، لیکن میں کیا کہوں، اتنا نکما ہوں کہ اتنے سارے بزرگوں کی توجہات کے بعد بھی جیسا تھا ویسا ہی رہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تنزلی کی طرف گیا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی شانہ میرے حال پر رحم فرما کر فضل فرما دے۔ دل کی بنجر زمین کو آباد کرنے کا طریقہ، تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مگر کی قید لگا دی کہ اگر آپ اپنے شیخ کی صحبت میں ضابطے اور قاعدے سے آتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نسبت ضرور نصیب ہوگی، مگر آپ کو دو کام کر کے آنا پڑے گا، ایک مجاہدہ اور دوسرا معمولات کی پابندی۔ شیخ کی صحبت میں آنے سے پہلے ان دو کاموں کو کر کے اپنے دل کی کھیتی کو ہموار کریں، اس کو کنکروں، پتھروں، جنگلی پودوں اور خردرو گھاس سے صاف کریں۔ مجلس سے واپس گھر چلے گئے، آئندہ مہینے دوبارہ آنا ہے، پورا مہینہ مجاہدے کی محنت کرے اور معمولات کی پابندی کرو، اس کی برکت سے دل کی زمین میں کچھ نہ کچھ صلاحیت پیدا ہوگی۔ اب آئندہ مہینے جب آئیں گے تو محسوس ہوگا کہ مجلس میں بڑی کیفیت ہے، لیکن مجلس سے اٹھتے ہی وہ کیفیت ختم ہو گئی، معلوم ہوا کہ زمین پر اور محنت کی ضرورت ہے۔ جاؤ اور مزید مجاہدہ کرو اور معمولات کی پابندی بھی کرو، پھر آؤ شیخ کے پاس۔ اس مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ مجلس میں بھی خوب کیفیت رہی اور مجلس سے اٹھنے کے بعد مسجد کے دروازے تک کیفیت رہی، معلوم ہوا کہ محنت کا فائدہ ظاہر ہو رہا ہے، زمین اور بہتر ہو گئی ہے۔ جاؤ اور مجاہدہ کے ساتھ مجاہدے کے ساتھ معمولات کی پابندی کرو۔ اب ایسا محسوس ہوا کہ گاڑی میں بیٹھنے تک کیفیت رہی۔ میرے بھائیو، انشاءاللہ تعالی محنت کرتے رہنے سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھر جانے تک کیفیت رہے گی، پھر دو تین دن تک رہے گی، اور اگر آپ مجاہدے کو جاری رکھیں گے اور معمولات کی پابندی کرتے رہیں گے تو دل کی کھیتی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا اور ضرور آئے گا کہ جو بیج شیخ کے دل سے آپ کے دل میں پر چکا تھا وہ اب اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کی ایک تناور پھلدار درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب آپ بازار میں ہوں گے یا کسی غفلت والی جگہ میں، کیفیت وہی ہوگی جو شیخ کی مجلس میں آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر اجتناب معصیت ہو، ذکر کا تکرار ہو۔ اجتناب معصیت سے مراد مجاہدہ ہے، اور ذکر کا تکرار سے مراد معمولات کی پابندی ہے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔